أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، خدا بند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہمارے شامل حال رہی کہ ہم نے اس عشر اولا میں اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اور آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گفتگو اپنے منطقی انتہام تک پہنچے. عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو تعظیم شاعر الہی کی ذیل میں اہداف کربلا، یہ کوشش تھی کہ جس کو ہم لے کر چلے. یقیناً کچھ مقامات ایسے رہ گئے کہ جن کی اگر تفصیل بیان ہوتی اور ہمارے پاس تھوڑی سی اور فرصت ہوتی کہ ان کو ہم مزید فرصت کے ساتھ زیر بحث لاتے تو یقیناً گفتگو اور مزید ہمارے سامنے بہتر انداز سے سامنے آتی. آج تیزی کے ساتھ کچھ مراحل طے کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچ سکے گفتگو ہماری. ہماری گفتگو کسی منطقی نتیجے تک پہنچ سکے اس کی کوشش کروں گا. عرض خدمت یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں. عزیزان محترم، گفتگو ہم نے تقریباً ان سات آٹھ دنوں میں جو کی اس کا خلاصہ، اور پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کسی منطقی نتیجے تک پہنچے. تعظیم شعائر الہی فإنها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر الہی کیا ہے؟ دلوں کا تقویٰ ہے. کتنا خوبصورت ربط ہے، یہ آپ تک پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ پھر گفتگو کو اس کے نہائی نتیجے تک انشاءاللہ. دیکھیں، عرض کیا کہ شعائر علامت ہے، عام علامت نہیں، کہ جو بڑی باریکی بڑی دقت کے ساتھ کسی شے کی عظمت کو پہنچاتی ہے وہ علامت شاعر کہلاتی ہے۔ ہم نے مسلسل گفتگو کی، اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ شعائر ہر علامت نہیں ہے، بلکہ شعائر وہ علامت ہے کہ جو کسی ہدف، کسی نظریے، کسی منزل کا پتہ دینے والی ہے۔ لہذا عرض کیا تھا کہ شعائر کسی واقعے سے جڑے ہوتے ہیں، وہ واقعہ ان عظیم افراد سے متعلق ہوتا ہے جو ولایت کے اعلی ترین مقام پر فائز ہوں، اللہ کے مقرب ترین افراد ہوں، اور وہ اللہ کے مقرب ترین افراد جب پروردگار کی عظمت کا اظہار کسی قربانی کے ساتھ کرتے ہیں، اب یہ پوری تفصیل، تو اس عظمت کے مقام سے متعلق وہ اشیاء کہ جو اس واقعے کو زندہ کریں، اس واقعے کی علامت بن جائیں، شعائر الہی بن جاتی ہیں۔ شعائر الہی کیا ہے؟ وہ شے جو کسی واقعے سے جڑا، واقعہ ان مقرب، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے شاعر ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم مخصوص شاعر الہی کی بات کرتے ہیں تو شاعر الہی جس واقعے سے جڑا ہوتا ہے، وہ واقعہ اس دور کے مقرب ترین اولیاء، ان اولیاء کی سب سے عظیم قربانی جس واقعے کے ذریعے سے یہ واقعہ ہوتا ہے، وہ کیا واقعہ ہے؟ بہترین قربانی اولیاء کی۔ اب جب آپ اس سفر کو طے کریں گے، دیکھیے عظمت کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عظمت زبانی بھی ہو سکتی ہے، عظمت عملی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل عظمت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قلبی۔ آپ کے قلب میں جب تک کسی شے کی عظمت نہیں ہوگی، آپ کے فعل سے اس کی تعظیم ظاہر نہیں ہوگی۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، بعض اوقات کوئی افسر ہے، لوگ اس کے خوف سے اٹھ تو جاتے ہیں اس کے لیے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، یہ تعظیم نہیں ہے۔ عمل تعظیم ہو رہا ہے، ظاہری تعظیم ہے، لیکن دلوں میں تعظیم نہیں ہے۔ جہاں دلوں میں تعظیم ہوتی ہے، وہاں پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا جھکنے پر۔ جہاں دل جھکے ہوئے ہوں، وہاں جسموں کو جھکنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا۔ اب شعائر حسینی، شعائر حسینی وہ عظیم شعائر ہیں، اس عظیم قربانی سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو اپنے دور کے مقرب ترین افراد نے اپنے پروردگار کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قربانی دی۔ تو اب ان شاعر کے اندر یہ عظمت موجود ہے کہ دل ان کی طرف جھکے ہوئے ہیں، لہذا علم کو دیکھ کر جب کوئی چومنے کے لیے بڑھتا ہے تو دل سے بڑھتا ہے، اس کا قلب جھکا ہوا ہے۔ مجلس کے فرش پر جو تعظیمن آ کر بیٹھتا ہے، اس لیے بیٹھتا ہے کہ اس کا دل جھکا ہوا ہے۔ یہاں پر خود جب دل کسی کی تعظیم میں جھک جائے تو پھر سر کا جھکنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دل سے تعظیم ہے، یہ دل سے تعظیم ہے۔ اب دیکھیں یہ پروردگار کیا فرما رہا ہے، یہ تمہارا دل سے تعظیم کرنا شعائر کی قوت یہ ہے، شعائر کی قوت یہ ہے۔ اب اس قوت دیکھیں، ہم نے وہ سارا سفر میں چکے، یہ مفصل بحث کر چکا ہوں، تیزی سے گزر رہا ہوں۔ شعائر عرض کیا تھا خود ہدف رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی کربلا کے واقعے سے آشنا ہی نہ ہو، ان ہستیوں سے آشنا ہی نہ ہو، اس کے دل میں تعظیم پیدا ہوگی؟ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ دیکھیں اسی لیے ہم اپنے بچوں کو بچپن میں ہم صرف عادت کے لیے کہتے ہیں بیٹے علم چومو، کبھی ہمارا بچہ چومتا ہے کبھی نہیں چومتا، لیکن جیسے ہی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، کربلا والوں کی قربانی سنتا ہے، اس کے بعد اسے کہنا نہیں پڑتا، خود آگے بڑھ کر چومتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس معرفت کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس رو، تو عزیزوں آنسو بھی دل سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک تمہیں کربلا اور کربلا کا ہدف سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کربلا کا ہدف سمجھ میں آ جائے، خود بخود گریہ ہوگا، کربلا کا ہدف سمجھ میں آ جائے، خود بخود رونا ہوگا۔ یہ وہ رونا ہے جسے حضرت زہرا کی دعا کہتے ہیں، بے مقصد بے ہدف رونا، یہ اہل بیت کو نہیں چاہیے۔ اب یہ جو سلسلہ دیکھیں سفر کا، یہ سلسلہ کہ آپ کربلا والوں کو پہچانیں گے، خود بخود شاعر کی تعظیم آپ کے دل میں آئے گی، بغیر پہچانے نہیں آ سکتی، شاعر کا کام ہی۔ اسی لیے علم کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حمایت دین۔ فوراً آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دین کے لیے قربانی کا جذبہ۔ حضرت عباس کی اطاعت فوراً ذہن میں آتی ہے، آتی ہے یا نہیں آتی؟ اب جیسے ہی آتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کربلا والوں کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئے گی، تو جب کربلا والوں کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ مرحلہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر کربلا والے اتنے عظیم تھے تو جس پروردگار کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اتنے عظیم لوگ کربلا پہنچ گئے، وہ پروردگار کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہوگا وہ پروردگار۔ تو اب اگر یہ عظمت دیکھیے، ہم کربلا والوں کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے، نہیں سمجھ سکتے، لیکن جتنی بھی ہماری ناقص عقلوں میں آئے، عباس کی عظمت تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی سمجھ میں آ گئی، جتنی پرواز کر سکی عقل، اس کو جہاں تک حضرت عباس کی عظمت سمجھ میں آ گئی، تو حضرت عباس کی عظمت کے بعد سمجھ میں آتا ہے نا، اتنا عظیم عباس جس کے لیے قربانی دے رہا ہے وہ پروردگار کتنا عظیم ہوگا۔ اب اگر وہ عظمت آپ کو پروردگار کی سمجھ میں آ گئی، تو پھر نماز کے رکوع کا سبحانہ ربی العظیم اپنے معنی پیدا کرنے لگتا ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو نماز بھی بیکار ہے۔ یہی ہے عزاداری اور نماز کا آپس میں ربط، کہ اگر تمہیں عزاداری کے ذریعے سے اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آ گئی اور پھر یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اتنے عظیم، تو ان کا پروردگار کتنا عظیم ہوگا، اس مرحلے میں داخل ہو گئے، تمہاری عزاداری نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، تمہاری نمازوں میں خود بخود روح پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ سفر طے کرنا ہے، اگر آپ نے مقصد پیدا نہیں کیا عزاداری میں، کبھی بھی یہ سفر طے نہیں ہو۔ لہذا عزاداری میں مقصد پیدا کریں، عزاداری میں مقصد پیدا کریں گے، عبادتوں میں مقصد خود بخود پیدا ہو جائے گا، روح خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اب پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ جو تعظیم ہے، یہ والی تعظیم، جس نے بھی شاعر الہی کی یہ تعظیم کر لی، فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کا تقویٰ۔ اب میں واقعاً شرمندہ ہوں کہ میں تقویٰ کی بحث کو آپ کے لیے کھول کر بیان نہیں کر سکا، لیکن اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں، لیکن دلوں کا تقویٰ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ تقویٰ دل کے اندر ہے، بس ایک تقویٰ ہے جو دل سے باہر ہے، اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو بس ایک تقویٰ ظاہری، ایک تقویٰ باطنی۔ میں ظاہر میں گناہ سے بچتا رہوں، تقویٰ کی اصل گناہ سے پرہیز۔ کاش میرے پاس فرصت ہوتی تو میں عرض کرتا، عظمت کے بھی مراحل تھے جن کو میں نہیں کر سکا بیان، متاسف ہوں، تقویٰ کے بھی مراحل تھے میں بیان کرتا، لیکن ابھی مختصر اور مفید اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تقویٰ ایک ظاہری ہے، ایک باطنی۔ میں ظاہر میں گناہوں سے بچتا ہوا دکھائی دوں، لیکن خلوت میں گناہ سے پرہیز نہ کروں، تو کیا میں متقی ہوں؟ دیکھیے، جب میں، میرا باطن متقی نہیں ہے اور میرا ظاہر متقی ہے، تو اسی کا نام ہے ریا۔ ریا خود گناہ ہے، جہاں ریا آ جائے وہاں تقویٰ نہیں آ سکتا۔ لہذا بغیر باطن کے جو تقویٰ ظاہر میں بھی ہے، وہ درواقع تقویٰ نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ یہ جمع آپ اس کو اگر کر لیں گے تو میرے لیے بات آسان ہو جائے گی۔ پھر سے ایک دفعہ بچوں کے لیے دہراؤں گا خالی، دیکھیے، اگر تو میرا دل میں تقویٰ ہے اور خارج میں بھی تقویٰ ہے، تب تو میں متقی ہوں واقعاً۔ لیکن اگر میرے دل میں تقویٰ نہیں ہے، ظاہری طور پر میں تقویٰ دکھاتا ہوا نظر آؤں آپ کو، گناہوں سے بچتا ہوا نظر آؤں، لیکن تنہائی میں گناہ سے نہ بچوں، تو اس کا مطلب میں ریاکاری کر رہا ہوں نا۔ اسی کو منافقت کہتے ہیں، اندر سے کچھ باہر کچھ، یہ ریاکاری ہے۔ میں جو ظاہر کر رہا ہوں وہ ریا ہے، ریا خود گناہ ہے۔ تقویٰ کی اصل کیا ہے؟ گناہ سے بچنا۔ تو جہاں ریا آ گئی وہاں تقویٰ نہیں ہے۔ بس تقوی کا حق کیا ہے؟ تقوی کا حق یہ ہے کہ وہ دل میں ہونا چاہیے، باطنی تقوی۔ دل کا تقوی اصل تقوی ہے، تقوی کا حق کیا ہے؟ دل میں ہونا چاہیے۔ یہ منزل اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، تو اب سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت آپ کے لیے حل ہو جائے گی۔ کیا ارشاد فرمایا پروردگار؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا؟ حق تقاتہ ہی، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور دیکھو، ہرگز مت مرنا، ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ پروردگار، مرنا تو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، کہ تو فرما رہا ہے دیکھو مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو، تو شاید آواز آئے گی کہ مرنا تو تیرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اسلام تو تیرے اختیار میں ہے نا۔ بھئی مرنا نہیں ہے، لیکن حتیٰ تقاتہ ہی کی منزل تو اختیار میں ہے نا، تقویٰ تو اختیار میں ہے۔ تو پھر شاید جواب یہی آئے گا، تم اپنے آپ کو تقویٰ کے اس مقام پہ رکھو کہ موت جب آئے تم صاحب تقویٰ ہو۔ تو جب تقویٰ ہوگا مریں گے، مسلمان مریں گے۔ اب ایک منٹ کے لیے، اب اگر کوئی حقہ تقاتے ہی کی منزل پر نہیں ہے تو کیا اس کے اسلام کی کوئی گارنٹی ہے؟ حقہ تقاتے ہی جس نے تقویٰ کا حق ادا نہیں کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ولا تموتن، ہرگز مت مرنا، ہرگز، الا وانتم مسلمون، جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. اس مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے؟ حقہ تقاتے ہی، تقویٰ کا حق ادا کیا ہو تم نے. بس اگر کوئی تقویٰ کا حق ادا نہیں کر رہا تو کیا مسلمان مرنے کی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے گارنٹی، گارنٹی نہیں ہے. بس گارنٹی کہاں ہے؟ کہ جہاں تم حقہ تقاتے ہی کی منزل پر ہو گئے. حقہ تقاتے ہی کیا ہے؟ کون سا تقویٰ حق ہے؟ کون سا تقویٰ وہ ہے کہ جو حق تقاتے ہی کو کہتے ہیں؟ وہ تقویٰ ہے جو دل کا تقویٰ ہے. دونوں مقدموں کو آپس میں جمع کریں، دل کا تقویٰ اصل تقویٰ ہے، وہ تقویٰ جو تقویٰ کا صحیح حق ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، ظاہر میں معلوم ہو یا نہ ہو، اصل تقویٰ دل میں ہونا چاہیے. تنہائی میں انسان متقی ہو، تنہائی میں اللہ، جو تنہائی میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہے وہ حتما لوگوں کے سامنے بھی لوگ اللہ سے ڈرتا ہے، ایسا ہی ہے نا. جو خدا کا خوف تنہائی میں رکھتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے، اس کے اعضاء و جوارے سے بھی، اس نے ظاہر میں بھی تقویٰ ہی کرنا ہے. اب ان دونوں آیتوں کو جمع کر دیں تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ دیکھو جب تک تمہارے دل میں تقویٰ ہوگا تو تم مسلمان مرو گے، اگر دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر تمہارے مسلمان مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب یہ دل کا تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ وَمَن يُعَظِّم شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھو تعظیم شاعر دلوں کا تقویٰ ہے. تو اب جو ہم عزاداری کا اتنا تقدس کرتے ہیں، ہم جو عزاداری کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، ہم جو شاعر الہی کی، ہم جو شاعر حسینی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے ہی اسی لیے کہ ہم تعظیم کریں گے. یہ تعظیم شاعر الہی دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، یہ دلوں کا تقویٰ حقہ تقاتے ہی کی منزل پر لے جانے والی ہے. اگر ہم نے یہ تعظیم کر لی تو ہمارے دلوں میں تقویٰ آ جائے گا، ہم حقہ تقاتے ہی کی منزل پر آ جائیں گے. جب اس منزل پر آ جائیں گے تو پھر ہمیں خوف نہیں ہے کہ ہمیں موت کہاں اور کب آئے گی. جب بھی آئے گی ہم اسلام پر ہوں گے.
محمد والے محمد بلند تر صلوات،
اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ہم اس بس ہم عزاداری کو نہیں بچا رہے، عزاداری ہمیں بچاتی ہے. کیسے؟ ایسے تم عزاداری سے اپنی تعظیم، عزاداری کی عظمت کو اپنے دل میں لے آؤ، تمہارا اسلام گارنٹیڈ ہو جائے گا. پوری میری ایک بحث ہے جو میں نے حضرت زینب سلام کربلا کے بارے میں کی تھی کہ کربلا کیا ہے؟ کربلا ولایت کی اس کڑی کا نام ہے کہ جو انسان کو برگشت سے بچاتی ہے، جاہلیت کی طرف پلٹ سے بچاتی ہے. یہ میں پوری بحث کر چکا ہوں. اب کیسے بچاتی ہے؟ ایسے بچاتی ہے کہ شاعر الہی ہیں. لیکن اب پھر اس لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو خاص طور پر دوبارہ روک کر یہ کہوں گا کہ جان لو، وہ عزاداری دل میں عظمت لے کر آئے گی جو بامقصد ہوگی، جو مقصد حسین کو سمجھا رہی ہوگی. مقصد حسین معلوم ہوگا تو حسین کی عظمت سمجھ میں آئے گی نا، تو حسین کے ساتھیوں کی عظمت سمجھ میں آئے گی. تب تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ علم کتنا با عظمت ہے، یہ زلجنا کتنا با عظمت ہے، یہ تابوت کتنی عظیم شخصیت کا ہے، یہ فرش کتنے عظیم لوگوں کا ہے. تو جب ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی، ان کے اللہ کی سمجھ میں آئے گی، ان کی عظمت سمجھ میں آئے گی، تعظیم شاعر آئے گی. تعظیم شاعر دلوں کا تقویٰ، جس کا دل کا تقویٰ موجود ہے اس کے اسلام کی گارنٹی ہے. عزیزان محترم، اب میں نے چونکہ یہاں بات سفر بڑی تیزی سے طے کی اس لیے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. خدا ہمیں دوبارہ فرصت دے تو انشاءاللہ یہ عظمت اور تقویٰ کی بحث کو اس کو کھول کے بیان کریں گے. لیکن یہ مرحلہ عرض کیا تھا. اب مقصد کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شاعر ہوتا ہی وہ ہے، شاعر کی قوت یہ ہے. کوئی لفظ بیان نہ ہو، حضرت ابراہیم کا کوئی قول نہ ہوتا، مینا کی قربانی ابراہیم کے ہدف کو پہنچاتی رہتی. جناب حاجرہ کا کوئی قول تاریخ میں نہیں ہے، لیکن صحیح وہ شاعر ہے جو جناب حاجرہ کے مقصد کو پہنچا رہا ہے. امام حسین کا کوئی قول نہ ہوتا، اس عزاداری کے شاعر حسین کے مقصد کو پہنچاتے رہتے. جب دنیا میں جہاں کہیں علم حضرت عباس اٹھتا، عباس کی حمایت دین خود بخود نظر آتی. بس ان شاعر کے اندر قوت ہے ہدف کو پہنچانے کی. اب وہ ایک طرف، لیکن امام نے قدم قدم پر اپنی خود زبان مبارک سے، اب یہ مرحلہ ہے، مطلب ہماری توفیقات میں نہیں رہا ورنہ یہ مرحلہ ہے، کربلا کو خود کلام امام حسین کے سائے میں دیکھا جائے، بحث کی جائے. کربلا الزبان مبارک امام حسین علیہ السلام، یہ بحث ہے. اب کبھی اللہ نے توفیق دی تو عرض کریں گے. اس میں بھی ابحاث ہیں، ہم بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ذوق سماعت پیدا کریں، انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن اب تیزی سے سفر کرنا ہے میں نے، کیونکہ خاص مقصد پہنچانا ہے. امام نے اپنے مقاصد کو مختلف منزل پر بیان کیا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, امام اور امامت کا جو ہدف نہائی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تحفظ دین. ہر امام اس کا ہدف نہائی, کیونکہ آئے ہی دین پہنچانے کے لیے, آئے ہی دین بچانے کے لیے, امام کا مقصد ہے دین پہنچانا. لہذا تحفظ دین امامت کی سب سے اہم اور سب سے نہائی ذمہ داری ہوتی ہے. تحفظ دین, اسی لیے عرض کیا تھا, یہ تحفظ دین آئمہ کے افعال کو تحفظ دین کے سائے میں دیکھیں گے خود بخود حل ہوتا چلا جائے گا. کل بھی عرض کیا تھا, آج پھر عرض کر رہا ہوں, بار بار عرض کرتا رہوں گا. بس جہاں امام یہ دیکھ لے کہ تلوار چلانے سے دین بچتا ہے, وہاں پر امام کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جہاں امام یہ دیکھ لے کہ تلوار نہ چلانے سے دین بچے گا, وہاں پر امام کی تلوار کو کوئی نکلوا نہیں سکتا. میں نے قرار کیا تھا کہ یہودی سارے علی کے دروازے پر جمع ہو گئے, بدترین تاریخ کے بدترین مصائب پیش آ رہے ہیں, لیکن علی کی تلوار باہر. کیوں؟ علی جانتے ہیں کہ آج تلوار چلانے سے دین ختم ہو جائے گا, آج نہ چلانے سے. تو بس جہاں امام یہ دیکھ لے کہ تلوار نہ چلانے سے دین بچے گا, وہاں پہ تلوار کوئی نکلوا نہیں سکتا. بس جہاں امام دیکھ لے کہ صلح سے دین بچ سکتا ہے, وہاں پر اس سے کوئی جنگ نہیں کروا سکتا. جہاں پر دیکھ لے کہ جنگ کرنے سے دین بچ سکتا ہے, وہاں صلح کوئی نہیں کروا سکتا. جہاں پر امام دیکھ لے کہ میرے حاضر وجود سے دین بچے گا, اس نے غیبت میں نہیں جانا ہوتا. جہاں پر دیکھ لے کہ غیبت سے دین بچے گا, اسے حاضر کوئی نہیں کر سکتا. سارے افعال کو آپ امام کے اس کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. سارا اصل ہدف نہائی تحفظ. اسی لیے کل امام نے, میں نے عرض کیا تھا, امام نے فرمایا کیا, انا اولا بنصرت دین اللہ, میں اولویت رکھتا ہوں, میں سب سے زیادہ میں اولا ہوں کہ میں کیا کروں, نصرت دین. اب جتنے بھی اہداف مختلف مقامات پر امام نے خود بیان کیے, ان سب کو آپ اس ایک بڑے ہدف کے تحت دیکھ سکتے ہیں. ہدف کیا ہے؟ نصرت دین. اب جب امام فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں, کس لیے؟ تحفظ دین. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں. بڑا ہنر ہے امام حسین کے الفاظ کے اندر. جد سے سیدھے پدر پہ آئے ہیں, جد سے فوراً اپنے والد پر آئے ہیں, درمیان کی سیرتوں کو نکال دیا. امام کا جملہ بتلا رہا ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی سیرت اسلامی سیرت ہے تو وہ علی ابن طالب کی سیرت ہے. اگر سیرت ہے کوئی جو دین کو بچا سکتی ہے پیغمبر کے بعد, تو علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے. اگر امام کہیں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم وقت کا مقابلہ کرنا جا رہا ہوں, مقصد کیا ہے؟ مقصد امام کا تحفظ دین. اگر امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں, اب بعض لوگ یہاں پہ سنسنا جاتے کہ امام کیا حکومت کے لیے نکلے گا؟ حکومت اور سیاست سے اگر کسی کا مقصد جو ہے وہ فریب کاری, دھوکہ, جاہ طلبی, دنیا پرستی ہے, تو یہ اصطلاحات باہر کی ہیں, دین کی نہیں ہیں. دین کی سیاست بھی عین دین ہوتی ہے, دین کی حکومت بھی عین دین ہوتی ہے. وہ سیاست و حکومت جو اللہ کے دین کو جاری کرنے کا نام ہو, اسی کو دین میں سیاست کہتے ہیں, اسی کو دین میں حکومت کہتے ہیں. حکومت در واقع اسلام میں حق ہی صرف امام معصوم کا ہے, صرف امام معصوم کا حق ہے, یا جو دین کو جاری کرانا چاہے, جو دین کے اجرا کے لیے. بس اب جتنے بھی یہ ہدف امام بیان کر رہے ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے ہدف. اپنا شہادت کی بات کی امام نے, شہادت بھی کس لیے ہے؟ دین کے تحفظ کے لیے. لیکن امام نے جو اپنی نہضت اپنا قیام کیا, اس کو دو حصوں میں رکھا امام نے, دو مرحلے. پہلا مرحلہ ہے امام کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اور دوسرا مرحلہ تحفظ دین ہے. اس کو آپ یوں لے کر چلیں, پہلا مرحلہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے پہلے امام پر ہی واجب ہوتا ہے, سب سے پہلے امام پر, اور یہ ضروری بھی ہے, اس لیے کہ اسی نے زمینہ بنانا ہے اس کا, حفظ دین کا. اگر حسین بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نکل جائیں تو اس مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے. لہذا امام نے کیا کیا, امام نے جب یہ سارا سلسلہ شروع کیا, امام پہلے مکہ گئے. مکہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں میں جس زمانے میں پہنچوں گا مکہ موسم حج ہوگا, پوری دنیا سے مسلمان آیا ہوا ہوگا اس مرکز میں. لہذا امام نے کیا کیا, امام نے اس موقعیت سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے کے بعد اتنی شدت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کہ امام کی یہ ساری کی ساری خبریں خود بخود یزید تک پہنچ گئی. اس زمانے کے میڈیا کو کیسے استعمال کیا دیکھیں امام نے. اس کو کہتے ہیں ذہانت, اس کو کہتے ہیں سیاست امام, کہ امام نے کیسے میڈیا کو استعمال کیا اس دور کے. آپ پہنچ گئے این میڈیا کے مرکز میں اور وہاں پہنچ کر اتنی شدت سے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا, اتنی شدت سے آپ نے یزید کے چہرے پر سے نقاب اتاری کہ ساری کی ساری خبریں یزید تک پہنچ گئی. اب اگر کوئی اس کا منکر ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین کی قتل کی سازش جو مکہ میں ہے, اگر اس کی اطلاع یزید کو نہیں ملی تھی تو بنی کیسے. امام کے اپنے قول میں موجود ہے نا کہ امام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی, امام نکلے. تو دیکھیں اب اگر پہنچی تھی اطلاع تو کیا گیا نا, اگر امام خاموش بیٹھے ہوتے تو امام نہ چاہتے کہ کسی تک یہ پہنچے کہ میں کیوں نکلا ہوں. نہیں, امام نے دونوں مقصد اپنے بیان کر دی. اتنی شدت سے امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کہ پورے جتنے مسلمان, منا کا خطبہ ہے, مختلف اور طریقوں سے میرے مولانا نے اپنے مقصد کو بیان کر دیا. اس کے بعد دوسرا سٹیپ, مولانا نے مکہ سے نکلتے ہی اپنے سفیر پوری دنیا میں, جہاں جہاں اسلامی دنیا میں اہم اہم مقامات تھے, میرے مولانا نے اپنے سفیر کو بھیج دیے اور خاص طور پہ جناب مسلم کو یہ کہہ کر کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے کوفہ بھیج دیا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کربلا, کربلا کے میدان میں بس حسین اور یزید, کربلا کو 61 ہجری میں اور کربلا کو کربلا کے میدان میں مقید کر دو, ایکسٹینڈ نہ کرو. اب ان سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن مگر خود امام حسین نہیں دے رہے, یہ جو کربلا سے متصل افراد ہیں, کیا ان میں سے کوئی کسی کی جرت ہے؟ کیا مسلم کربلا میں شہید ہوئے؟ کیا مسلم کے بچے کربلا میں, مسلم کے بچے ایک سال کے بعد شہید ہوئے؟ کوئی بصرہ میں شہید ہوا؟ کوئی کہیں اور شہید ہوا؟ یہ جو امام کے سفیر ہیں مختلف, یہ مختلف مقامات پر شہید ہوئے, ہے کسی میں جرت کہ ان کو کربلا سے الگ کر دیں؟ کوئی ایک شخص ایسا دکھا دیجئے کہ جو کہہ نہیں یہ کربلا والے نہیں ہیں, حالانکہ ان میں سے کوئی کربلا میں شہید نہیں ہوا. تو یہ ایکسٹینشن خود امام دے رہے ہیں, خود امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو کربلا سے باہر بھی کربلا موجود ہے, 61 ہجری کے بعد بھی کربلا موجود ہے. یہ کوفہ و شام کے راستے میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں, ہے کسی میں جرت آ کر کہہ دے کہ یہ کربلا کے شہید نہیں ہیں؟ تو بس امام خود ایکسٹینشن دے رہے ہیں کربلا کو, خود بڑھا رہے ہیں. اب حضرت مسلم کو بھیج دیا. حضرت مسلم کو بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے اپنے زمانے کے باطل نے, اپنے زمانے کے یہودی نے اپنا سب سے اسٹرانگ اسٹیپ لیا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہودیوں کو تفصیل سے, البتہ تفصیل نہیں تھی وہ بھی اجمال تھا, میں یوں کہوں کہ تیزی سے بیان کیا تھا تو شاید زیادہ صحیح ہو, لیکن میں نے تیزی سے یہ بیان کیا کہ پوری تاریخ اسلام میں یہودی کیا کرتے رہے. ابھی بھی آپ کو دکھاؤں گا یہودی. قرآن کریم سورہ مائدہ کی 82 آیت, لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہودا, اے میرے حبیب, اے میرے حبیب, تم لوگوں کے درمیان شدید ترین عداوت, شدید ترین دشمنی ایمان والوں کے لیے اگر کسی سے پاؤ گے وہ کون ہے؟ الیہود, یہودی. سخت ترین دشمن کون ہے ایمان والوں کے؟ یہودی. کربلا سے زیادہ سخت عداوت کا کوئی میدان پوری تاریخ انسانیت میں ہے؟ تاریخ اسلام میں کہیں کربلا سے زیادہ سنگین نہیں. اور اب کربلا میں بدترین دشمنی کرنے والے یہودی ہیں, ہیں یہودی, یہودی ہیں, یہ تو یہودی نظر نہیں آ رہے. جب تک منافقت کا نقاب اتار کر نہیں دیکھیں گے آپ کو یہودی نظر نہیں آئے گا. اب کیسے کربلا میں یہودی ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں منافق کیا ہوتا ہے, منافق نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. ہماری اصطلاح میں یہ جو ہماری دنیا کی پلید سیاست جو خود منافقت سے بھری ہوئی ہے, یہ منافق سیاست دان, یہ سارے منافق سیاست دان, یہ سارے منافق سیاست دان بھی کسی کو لوٹا کہتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ منافق جس کو لوٹا کہتے ہوں گے وہ کتنا منافق ہوتا ہوگا, تصور کر لیجئے. اب یہ لوٹا ہوتا کیا ہے؟ لوٹا وہ ہوتا ہے کہ یہ تھالی کا بینگن جس طرف کو چلا گیا اسی پارٹی کا ہو گیا. بس منافق جس سے لیڈ لے رہا ہوتا ہے اسی پارٹی کا ہو جاتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس اگر منافق کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے تو کفار کی پارٹی ہے, مشرقین کے ساتھ مل جائے تو مشرقین کی پارٹی ہے, عیسائیوں کے ساتھ مل جائے تو عیسائیوں کی پارٹی ہے, یہودیوں کے ساتھ مل جائے تو یہودیوں کی پارٹی ہے. اب کربلا پوری کی پوری ڈیزائن یعنی اس طرف سے یہ جتنی فوج کھڑی ہے اس کا سارے کا سارا لنک ہے یہودیوں کے. تو آپ جیسے منافقت کی نقاب اتاریں گے یہ جتنے ظاہری طور پر مسلمان نظر آ رہے ہیں اندر سے سب یہودی. اب کیسے یہودی ہیں میں آپ سمجھاتا ہوں. آپ جب امام کوفہ کے راستے میں تھے اور آپ نے مسلم کو بھیج دیا اور ہزاروں کی تعداد میں بیعت ہو گئی, وہاں سے ہزاروں خط امام کے پاس آ گئے, تو اب یزید کے ہاتھ پاؤں کھل گئے, پریشان ہو گئے. تو اس کا ایک غلام ہے سرجون, یہ معاویہ کا غلام بھی تھا اور یزید کا بھی ہے, غلام یہودی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ شیطان پرست فرقہ یہ کرتا ہے. غلام کے لباس میں ہے کیا؟ یہودیوں کا ایجنٹ. کیا کر رہا ہے؟ آ کر اس نے یزید سے کہا, دیکھ تو پریشان نہ ہو, میں جو تجھے مشورہ دینے جا رہا ہوں تیرے باپ کو بھی دیتا تو اس پر عمل کرتا. اب یہ جانتا ہے کہ یزید کی ابن زیاد کے ساتھ بنتی نہیں ہے, ان کی آپس میں لڑائی ہے, اس کی تفصیل اب کبھی میں بتاؤں گا آپ کو, عرض کروں گا انشاءاللہ, لیکن ہے. اس نے کہا, دیکھ مجھے معلوم ہے تیرے لیے سخت ہے, لیکن تو یہ خط جاری کر, یہ حکم جاری کر کہ ابن زیاد کے پاس بسرا رہے لیکن وہ آ کر کوفہ کو کنٹرول میں لے لے. اب یہ یزید کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن یہ یہودی اس کو سمجھا رہا ہے. تو اب آپ کو نظر آیا یہودی, آیا نظر یہودی کیسے کام کر رہا ہے, یہودی کربلا کیسے ڈیزائن کر رہا ہے. ابن زیاد کا بھیجنا کوفہ میں باطل کی یہودیوں کی سب سے اہم ترین چال تھی. اب اچھا یہ اکیلا نہیں آ رہا, اس کی بغل میں بھی ایک ہے جس کا نام ماقل ہے. ماقل وہ یہودی ہے کہ ابن زیاد پھر لاچار ہو گیا تھا, ابن زیاد جناب مسلموں کو کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ جو اس کی بغل میں یہودی ماقل ہے, اس نے جناب مسلم ابن اوسجا کو ایسا, یہ مہارت رکھتے اس کام میں. میں نے عرض کیا تھا پوری پوری زندگی یہ کسی دین پہ لگا سکتے ہیں, 40-40 سال عیسائی بن کے رہیں گے کسی کو پتہ نہیں لگے گا, 50-50 سال مسلمان بن کے رہیں گے کسی کو پتہ نہیں لگے گا, اتنے ماہر ہوتے. تو اس نے کیا کیا, اسی مہارت سے اس نے جناب مسلم ابن اوسجا کو دھوکہ دے کے پورا سلسلہ جناب ہانی ابن مروہ کا اس نے لا کے بتایا کہ یہاں پہ یہ ساری سلسلہ ہو رہا ہے. یہ تھا ماقل. اب دوسرا یہودی نظر آیا آپ کو, یہودیوں کی طرف سے اہم ترین جو وار تھا وہ تھا ابن زیاد کی پوسٹنگ کوفہ میں. امام حسین امام وقت ہیں, ایسا نہیں ہے کہ امام بے خبر ان باتوں سے. امام حسین کی طرف سے جو بہترین وار تھا اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل, جناب مسلم. اب دیکھیے امام نے جب دوسرا مرحلہ طے, پہلا مرحلہ طے کیا اور دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں, تو دوسرے مرحلے کی تیاری کیسے کی ہے؟ دوسرا مرحلہ حفظ دین. حفظ دین کے دو مرحلے امام نے رکھے ہیں, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں پلان اے اور پلان بی. پلان اے امام کا ہے حکومت, کیونکہ اگر آپ حکومت, اور حکومت میں نے تعریف کر دی, حکومت کا معنی جو امام کا اپنا حق ہے, امامت کا اپنا حق حکومت کرنا ہے, دین الہی کو جاری کرنا. اس حکومت کو جاری کرنے کے لیے امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے. اگر آپ حکومت کو درمیان سے نکال دیں تو جناب مسلم ابن عقیل کا بھیجنا کوئی معنی نہیں رکھتا, لغو ہو جائے گا, اور امام ایسا کام نہیں کرتے. اس کے علاوہ فرزدق میں علاقہ نہ جائیں, امام نے کہا اتنے ہزاروں خط لکھ کے کہا ہے کہ ہمارا کوئی رہبر کوئی امام نہیں ہے, پس جب کہیں امامت کے لیے پکارا جائے تو پھر امام کیا ہے, کشتی خود. امام حسین کیا ہے, کشتی نجات. یہ کشتی نجات جاتی ہے نجات دینے کے لیے جہاں زندگی موجود ہو. تو جب تک کوفہ والوں سے زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے, امام حسین کوفہ کا سفر کر رہے تھے. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ جناب مسلم اپنے طور پر پورا کام کر رہے ہیں. ابن زیاد سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی یہ تھی کہ یہ ماقل, ویسے تو یہودی بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے, لیکن اس سے غلطی یہی ہوئی تھی. ایک بڑی غلطیوں میں سے غلطی کیا تھی کہ اس نے جا کر بتا دیا کہ ہانی ابن عروہ یہ سارا کام کر رہے ہیں اور ان کے گھر میں تھے جناب مسلم. ابن زیاد آیا جناب مسلم ہانی کو گرفتار کر لیا, جیسے ہی جناب مسلم جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا انقلاب برپا ہو گیا, ایک قیام کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی قیام کھڑا ہوا اس قیام کو لیڈ کیا جناب مسلم نے. جناب مسلم نے آ کر کہا کہ دیکھیں, سب کو جمع کیا سارے شیعوں کو, کہا دیکھیں میں امام کی طرف سے بیعت پر مامور تھا, مجھے جہاد کا حکم نہیں ہے, لیکن میں اپنا شرعی وظیفہ سمجھتا ہوں ہانی کی مدد کرنا بھی, اور ابن زیاد جیسے کے سامنے قیام کر کے اس کو گرفت, اگر ہم اس کو یہاں پر محکوم کر دیتے ہیں, اس کو مغلوب کر دیتے ہیں, کوفے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں, تو امام حسین کے لیے حکومت آمادہ ہو جائے گی, زمین آمادہ ہوگی, میرا مولا آئے گا اور حکومت سنبھال لے گا. اب حکومت سنبھال کے کیسے حفظ دین کرے وہ ایک الگ بحث تھی. ابھی اس کو کہتے ہیں نیابت عمومی، کہ جہاں پر اجمال باقی رہ جائے نیابت میں. اجمال ہے نا، صرف نیابت کا، صرف بیعت کا کہا ہے، جہاد کا حکم نہیں دیا. نائب خاص بنا کر نہیں کہا کہ جو یہ کہے میری طرف سے ہے، یہ نہیں کہا. کہا کہ میری طرف سے یہ بیعت کرے گا، باقی چیزیں امام نے نہیں بیان کی. اسی کو کیا کہتے ہیں نیابت عمومی. آج جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے فقیہ ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نائب عمومی ہیں، خصوصی نہیں. کسی شخص خاص کے لیے نہیں کہا. امام نے بھی اجمال رکھا اس لیے کہ اجمال میں ہی امتحان ہوتا ہے منافقوں کا، یہی پتہ لگتا ہے بے بصیرتوں کا. اور کوفہ والوں کا امتحان یہیں سے شروع ہوا. جناب مسلم نے یہ کہہ کر اپنا شرعی وظیفہ سمجھ کر قیام کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے، قیام جب کیا تو سب سے پہلی چوٹ اس قیام کو کس نے دی؟ بے بصیرت شیعوں نے. سلیمان ابن سورت خزائی کوفے کے شیعوں کے ہیڈ ہیں، ایک بڑی جماعت ہے جو ان کے پیچھے، بڑی جماعت. انہوں نے آ کر کہا کہ میں امام کے آنے سے پہلے تک قیام کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی کیا؟ جو بھی کریں گے امام آ کر کریں گے. کیا ہوا کہ جناب سلیمان ابن سورت خزائی کی اس بات کی وجہ سے ایک بڑی تعداد شیعوں کی پیچھے ہٹ گئی. اب مسلم کے بغل میں جتنے ہیں یہ ہیں منافق. منافقوں کو توڑا ابن زیاد نے پیسے، ڈر، دھمکی وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے. کیا ہوا؟ جناب مسلم مغرب کی نماز میں جب تھے تو مسجد کوفہ بھری تھی، عشاء پر نکلے تنہا ہو گئے. اب ایمان سے بتلائیے کہ اصل میں جناب مسلم کو تنہا ان منافقوں نے کیا ہے یا ان بے بصیرت شیعوں نے کیا جو سلیمان ابن سورت خزائی کے ساتھ؟ کس نے کیا ہے؟ اگر یہ لوگ جناب مسلم کے ساتھ ہوتے تو جناب مسلم کبھی تنہا نہ رہتے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ شیعوں، اگر شیعہ بے بصیرت ہوں تو امام کی تدبیر بھی بے سود رہ جاتی. امام کی تدبیر کا نام مسلم ہے، امام کی تدبیر کا نام مسلم ہے. مسلم کہہ رہے قیام کرو. اب دیکھیں بالکل یہی تصویر آج کے دور میں لے کر آئیے. ہم کوفہ میں بیٹھے ہیں، ہم کوفہ میں اپنے حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنے حسین کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کوفہ والوں کی طرح سے اپنے حسین کا. اللہ ہم اپنے حسین کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. اب ہمارے درمیان میں بھی کچھ امام کے نائب ہیں. اب کیسے پتہ لگے گا ان میں مسلم کون ہے؟ سلیمان ابن سورت خزائی کون ہے؟ آج کے دور کا مسلم کون ہے؟ آج کے دور کا سلیمان ابن سورت خزائی کون ہے؟ یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو دیکھ لو، آج کے دور میں آنے والے حسین کے لیے جو حکومت تیار کر رہا ہے، جو لشکر کی تیاری کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ جب امام آئے تو حکومت بنی بھی ہو، جو چاہتا ہے کہ امام آئے تو لشکر بنے ہوئے ہوں، میرے مولا کو مشکل نہ ہو، اسی لشکر بنانے، اسی قیام کرنے، اسی حکومت بنانے کو زندگی کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں. میں نے کل کہا تھا نا، غرق ہوتا ہوا انسان، زندگی اس میں ہونی چاہیے. زندگی ہوتی ہے تو کشتی نجات آتی ہے، زندگی ہوتی ہے تو کشتی نجات، جہاں مردے ہوں وہاں کشتی نجات نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیسے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، صرف توجہ میری طرف رکھیے گا. کیا جب تک زندگی ہوگی، زندگی کیسے ہوگی؟ زندگی قیام کے ذریعے سے ہوگی، زندگی حکومت بنانے کے ذریعے سے ہوگی، اسلامی حکومت. زندگی ہوگی لشکر بنانے کے ذریعے سے، ہم نے ثابت کرنا ہوگا. مسلم کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہی کرنا چاہتے تھے. اس کے مقابلے پہ سلیمان ابن سورت خدائی کیا کہتے ہیں؟ سلیمانوں کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام آئیں گے تو ہی ہوگا. امام کے آنے سے پہلے قیام باطل، امام کے آنے سے پہلے حکومت بنانا باطل، امام کے آنے سے پہلے لشکر بنانا باطل. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ خود بھی بے بصیرت ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے شیعہ بھی بے بصیرت ہو جاتے ہیں. تو اب اگر اپنے دور کے مسلم کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کون امام زمانہ کے لیے تیاری کر رہا ہے، کون ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر حسین کا انتظار کر رہا ہے، مشخص ہو جائے گا. اب دیکھیے کیا ہوا، اب جیسے ہی جناب مسلم شہید ہوئے، جب جناب مسلم شہید ہوئے تو کیا ہوا؟ اس وقت دو چیزیں سامنے آئیں، کہ امام کو معلوم ہو گیا کہ کوفے میں اکثریت یا منافقوں کی ہے یا بے بصیرت شیعوں کی ہے. جو تھوڑے بڑے تھوڑے سے زندہ شیعہ تھے وہ کربلا پہنچ گئے. اب وہ کربلا آ گئے جو زندہ شیعہ تھے، باقی کون بچا؟ یا منافق یا دشمن یا بے بصیرت شیعہ، یہ تینوں ہی مردہ ہوتے ہیں. میری بات پہنچی یا نہیں؟ بات بے بصیرت شیعہ ہونا مردہ ہے، منافق ہونا مردہ ہے، امام کا دشمن ہونا، یہ تینوں ایک جیسے مردہ ہیں. اب امام حسین آ رہے تھے کوفہ تک، مسلم کی شہادت کی خبر پہنچی، اب امام کو پتہ لگ گیا کہ یہ میں جہاں جا رہا ہوں، یہ کشتی نے جہاں جا رہی ہے وہاں سب مردہ ہیں. مردوں کو بچانے کے لیے، مردوں کے بچانے کے لیے کشتی نجات نہیں جایا کرتی، لیکن کشتی نجات نے دین بچانا ہے. لہذا کیا کیا؟ جیسے ہی حر سے ملاقات ہوئی، میرا مولا چاہتا تو حر کو وہی شکست دے کے کوفہ کا سفر جاری رکھ سکتا تھا، لیکن میرا مولا جانتا ہے کہ میں حر کے لشکر کو نہیں، اپنے آخری سپاہی کو پانی پلا رہا ہوں. ان کو پانی پلا کر ان کو امام نے موقع دیا. یہ حر حسین کو شہادت کے لیے کربلا نہیں لے کر جا رہا، یہ حسین یزیدیت کو اس کے قبرستان میں لے کر جا رہے ہیں.
محمد والے محمد بلند تر
شلوار. خدا کے لیے اس کیفیت کو سمجھیں، اس کیفیت کو سمجھیں. امام اب جانتے ہیں کہ حکومت کا دروازہ بند ہو گیا، مردوں پہ حکومت نہیں کر سکتا امام، مردوں پہ نہیں کر سکتا امام حکومت. مردے وہ ہوتے ہیں جنہیں خدا بھی زندہ نہیں کرتا. لہذا اب کیا کیا حسین نے؟ حفظ دین کا دوسرا پلان بھی. اب یہ میں نے کیا کہ یہ حر نہیں لے کے جا رہا، حسین یزیدیت کو کربلا لے کر جا رہے ہیں. کربلا کا کیا؟ کربلا ہے ہی یزیدیت کا قبرستان. پس میرے مولا نے شہادت کے ایسے سلسلے کو کربلا میں قائم کیا کہ اب کربلا میں ایک مرحلہ کربلا، دوسرا مرحلہ کوفہ و شام. یہ پوری کربلا حسین نے ڈیزائن کی ہے. یزیدیت کو شکست حسین نے کربلا میں دی، یزید کو شکست دینے کے لیے اپنی بہن کو یزید کے محل میں بھیجا، جو یزید وقت کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے دربار میں اپنے خطبوں سے اسے شکست دے، اسے حسین کی شریک کہتے ہیں. بس عزیز، میں چونکہ میرے پاس اب وقت کم ہے، میں بڑی تیزی سے آگے چلوں گا. اب جب ہم یہ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خود ساختہ نہیں ہے، خدا کی قسم خود ساختہ نہیں ہے، عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جب ہم حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم حسینیت زندہ باد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو عزاداروں ہم کسی کو حسین نہیں بنا رہے ہوتے. یہ دھوکے کسی اور کو جا کر دینا، ہم کسی کو حسین بس ایک ہی ہے. لیکن حسینیت زندہ باد میں ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا کے ہم اپنے زمانے کے مسلم کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا کے اپنے زمانے کے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوتے ہیں. ہم حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں. ہم زندہ ہوں گے تو ہمارا امام کشتی نجات بن کے ہم تک آئے گا. تو ہم بیعت کر کے، حسینیت زندہ باد کر کے اپنے امام کو یہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، مولا ہم کوفے والے نہیں ہیں جو اپنے وقت کے مسلم کو تنہا چھوڑ دے. توجہ فرمائیں آپ نے. اب یہ کہا، بعض کہتے ہیں کہ جی کربلا کو ایکسٹینڈ نہ کرو، کہتے ہیں کہ یہ خود ساختہ نعرہ ہے حسینیت. مجھے نہیں پتا کہ، دیکھیے میں اس لیے، یہ جو میں نے، میرا تو مقصد ہی یہ تھا، میں نے اہداف امام حسین بیان کرنے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ زیارت عاشورہ سے ثابت کروں گا، لیکن یہ موضع ایک آ گیا درمیان میں لوگوں کے ذہن میں، اور اس لیے سخت. دیکھیے میری کسی شخص سے دشمنی نہیں ہے، کسی شخص سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ ایک پورا طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک فکر ہے. آج اس کا راستہ نہ روکا، 20 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں بے بصیرتی کی موت ہوگی. اور اگر ہم بے بصیرتی کی موت مر گئے تو یاد رکھو ہم امام کے لشکر میں نہیں آ سکتے. میں، میری خیر ہے، میں تو جو بھی ہوں جہاں پہ بھی ہوں، آپ کا کام ہے ایسے بے بصیرتوں کا راستہ روکنا. آپ کا کام ہے اپنے مسلم کی شناخت کر کے سلیمان ابن سرد خزائی جیسے بے بصیرت افراد کے منہ بند کرنا، آپ کا کام ہے. دیکھیں جناب سلیمان ابن سرد خزائی تاریخ کا کوئی بہت برا کریکٹر نہیں ہے. آپ کو بعد میں جب احساس ہوا تو آپ نے توبہ کی، قیام توابین پورا. اب وہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ اس مقام پر پہنچے یا نہیں پہنچے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جناب مسلم کے معاملے میں آپ نے بے بصیرتی دکھائی تھی، اسی کا اعتراف کا نام قیام توابین. اب کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے بنو عباس نے یہ نعرہ اٹھایا. اول تو میں نے پہلے بھی عرض کیا بنو عباس نہیں، سب سے پہلے حسینیت کا نعرہ. کیا نعرہ؟ یا لسارات الحسین. یہ سب سے پہلے کس نے اٹھایا؟ سب سے پہلے بنو عباس کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک جھوٹا نعرہ تھا، مبہم نعرہ تھا، انہوں نے کبھی حسینیت کا نعرہ نہیں لگایا. حسینیت کا نعرہ واحد نعرہ ہے جس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا. کربلا کے بعد یہ نعرہ ایک ساتھ دو جگہ سے لگا. ایک یا لسارات الحسین کا نعرہ لگانے والا تھا مختار، جناب مختار. دوسرے تھے بنی زبیر. بنی زبیر تھے دشمن، لیکن حکومت کے لیے انہوں نے اپنے مضمون سیاسی عقائد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے انہوں نے یا لسارات الحسین کا نعرہ لگایا. تو میری بات کی سچائی کو اگر سمجھنا ہے تو یہاں پر موجود ہے. مختار مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھا تھا، آج تک زندہ باد ہے، آج تک موجود ہے. بنی زبیر نے حسینی نعرے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے اپنے ہی تابوت میں کیل ٹھونکی تھی. اس نعرے کا استعمال کرنے کے بعد بنو عمیر ایسے نابود ہوئے کہ تاریخ میں پھر ان کا کوئی نام لیوا نہیں. پوری بنی زبیر کا وجود ختم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حسینی نعرے کو ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش. میں نے کہا تھا کہ کوئی ظالم حسینیت کا نعرہ لگا کر اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا. اس کا ثبوت بنی زبیر کی نابودی. سب سے پہلے مختار نے نعرہ لگایا. اب لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ نے نہیں کہا، آئمہ نے منع کیا، کربلا کو کیوں ایکسٹینڈ کرتے ہو وغیرہ وغیرہ. سنیں، میں صرف صرف مختار نہیں ہے، جناب زید شہید بھی ہیں. جناب زید کے علاوہ جناب یحییٰ جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ شہید فقہ بھی ہیں، اور بہت سارے افراد ہیں. تاریخ میں نہضت حسینی چل دی، ہر امام کے دور میں چلی ہے. انہوں نے یا لسارات الحسین کے نعرے بھی لگائے. آئمہ نے ان کی قیادت نہیں سنبھالی، وہ الگ بحث ہے جس کو میں کبھی عرض کروں گا کہ کیوں نہیں کیا آئمہ نے ان کو، قیادت کیوں نہیں ہاتھ میں پکڑی. لیکن ان میں سے کسی کو امام نے یہ نہیں کہا کہ مختار وارث خون ہم ہیں، تم کیوں نعرہ لگا رہے ہو. اب میں صرف پانچ منٹ کے لیے رکوں گا اس مقام پر تاکہ آپ کو یہ بات سمجھاؤں، تاکہ میری گفتگو معنی پیدا کرے. دیکھیے، امام حسین کی جو بھی آپ زیارت پڑھیں گے، تقریباً ہر معروف زیارت میں دو جملے آپ کو بہت کامن ملیں گے. ایک، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ. یہ سار کا لفظ آپ کو ہر جگہ ملے گا. اب سار کا لفظ بھی توضیح چاہتا ہے، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، میں صرف اجمال، میرے پاس تو بچے ہی اب شاید مشکل سے 10-5 منٹ ہیں. ذرا تیزی کے ساتھ اپنے حواس میرے پاس رکھیے گا. سار عربی میں کہتے ہیں اس خون کو جس کا بدلہ نہ لیا گیا ہو. امام حسین کو سار اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ خون الہی ہے کہ جس کا بدلہ نہیں لیا جا سکا. پس سار کسے کہتے ہیں؟ جس کے خون کا بدلہ لینا ہو. یہ نعرہ کون لگاتا ہے؟ جو خون خواہی کر رہا ہو، جو وارث خون ہو، وہ یہ نعرہ لگاتا ہے. اب جب یا لسارات الحسین مختار نے کہا تو امام سجاد کو روکنا چاہیے تھا نا کہ مختار وارث تو میں ہوں بھائی، امام سجاد سے زیادہ وارث کوئی ہو سکتا ہے خون حسینی کا؟ تو کیوں اس نے نہیں روکا امام نے کہ مختار وارث تو میں ہوں، یہ نعرہ مجھے لگانا چاہیے، تو کیوں لگا رہا ہے؟ دیکھیے، ہمیں امام کی واضح تائید نہیں ملتی، لیکن جب ابن زیاد کا سر آیا یا شمر کا یا ان میں سے کسی ایک کا سر آیا تو امام نے خوشی کا اظہار کیا. امام کی خوشی خود ہی مختار کی تائید کا نام ہے. اس کے علاوہ زید شہید ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھوڑے کی باگ پکڑی ہے امام نے، خود لیڈ نہیں کیا لیکن اپنے عمل سے بتایا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا، ان سب کو چھوڑ دیجیے، یہی زیارت عاشورہ. میں نے کئی بار کہا تھا خدا کے لیے زیارت عاشورہ ترجمہ کر کے پکڑے. یہ زیارت عاشورہ کا غلط ترجمہ بیان کرنا کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وال محمد کے کربلا ہمیں بچاتی ہے، یہ غلط. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وال محمد مماتی مماتا آل محمد کیا مطلب ہے؟ اے پروردگار، میری حیات کو آل محمد کی حیات جیسا بنا دے، میری موت کو آل محمد کی موت قرار دے، زندگی اور حیات آل محمد جیسی ہو جائے. اسی کو حسینیت کہتے ہیں، اسی کو حسینیت کہتے ہیں. لیکن آئیے اس مرحلے پہ کہ جہاں خود امام جعفر صادق تعلیم کر رہے ہیں نا. اب آپ پڑھیں گے تو جب آپ پڑھیں گے آپ اس مرحلے میں آئیں گے جہاں پر امام نے یہ لفظ کہے. کیا؟ کہ اے ابا عبداللہ، میں خدا سے کیا دعا کرتا ہوں؟ اَن یرزقنی طلب سارقہ ما امام منصور. کہ میں اللہ سے، اے اب عبداللہ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرا رزق بنا. کیا؟ میں آپ کے خون کو، آپ کی خون خواہی کروں، سارے کا میں طلب کروں، آپ کی خون خواہی میں یا لسارات الحسین لگاؤں. کس کے ساتھ؟ ماں امام منصور. میں کہوں گا یا امام جعفر صادق، करबला को क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं? इमाम हुसैन तो 61 हिजरी में शहीद हो गए, मैं खुमखाई 1400 साल के बाद, कहते हैं कि 1438 में लोकेट करके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में करबला बतलाओ, हुसैनियत बतलाओ। इमाम कह रहे हैं आई यर्ज़ुकनी, मैं तलब करूं, किसको? सारे का, ए अब्दुल्ला आपके खून को, मां इमाम मंसूर या इमाम जाफर सादिक, आप तो खुद वारिस हैं, मुझसे क्यों कह रहे हैं कि तुम तलब करो इमाम खून? और वो भी किसके साथ? इमाम मंसूर, इमाम जमाना के साथ। तो इमाम पलट के शायद ये जवाब देंगे कि करबला की एक्सटेंशन है इमाम जमाना के आने तक। और जो ज्यारत आशूरा के ये अल्फाज पढ़कर, इसके माना को समझकर, अपनी जिंदगी को हुसैनी जिंदगी, अपनी जिंदगी में आशूरा को ढालता चला जाएगा, वो अपने जमाने का हुसैनी बनता चला जाएगा। इससे एक मरहला और आगे बढ़े हैं। आगे बढ़कर इमाम ने कहा ये कहो अन यर्ज़ुकनी तलबा सारी मा इमाम हुदन, अपने खून को तलब करूं, फिर मैं कहूंगा इमाम सादिक कहां खून हुसैन, कहां मेरा खून? तो शायद फिर पलट कर यह जवाब आए कि अब पूरे तारीख में इमाम जमाना के आने तक, जहूर इमाम तक, जो भी हुसैनी नारा लगाकर अपने जमाने के तागूत, अपने जमाने के यजीद के सामने खड़ा होकर शहादत का जाम पीता चला जाएगा, उसका खून हुसैन के खून से मुत्तसिल होता चला जाएगा। यह हमारे खून का हुसैन के खून से मुत्तसिल होना ही हुसैनियत कहलाता है। बस मैं अपनी आखिरी मंजिल में आपकी जहमतों को तमाम करूं। इमाम खुद एक्सटेंशन दे रहे हैं, ये सार का नारा ही अरबी में या लसारातिल हुसैन है और उर्दू में हुसैनियत जिंदाबाद है। वहां या लसारातिल हुसैन कहना लब्बैक या हुसैन था, आज हुसैनियत जिंदाबाद कहना लब्बैक या हुसैन है, मगर मकसद के साथ। आखिरी मंजिल हर तकरीबन ज्यारत में आपको मिलेगा इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम, ए मौला मैं जिससे आपने मुसालमत की, आपने दोस्ती की, आपने आशती की, मैं उससे करूंगा, जिससे आप लड़े मैं भी लड़ूंगा। तो करबला में मुकय्यद करने वाले सुनो, इमाम कह रहे हैं कि पढ़ो ये दुआ, ए हुसैन जिसने आपसे जंग की, तो 1400 साल पहले अगर यजीद खत्म हो गया था तो मैं किससे जंग लड़ रहा हूं, मैं किससे जंग लड़ रहा हूं? तो फिर इस माना को, इस लफ्ज़ को माना पैदा करने के लिए हर दौर में हुसैन से जंग करने वाला यजीद होना चाहिए, और जो हुसैन के मुकाबले में, हुसैनियत के मुकाबले में, हक के मुकाबले में आकर खड़ा होगा वही अपने जमाने का यजीद, उससे जंग करना हुसैनियत। और फिर इमाम ने इसको महदूद नहीं किया, कहा इन्नी सिल्मुन, इसी ज़ियारत है सुना, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामा, कयामत तक। देखिए जमाने को इमाम ने मुशख्खस कर दिया, कयामत तक कभी भी कोई ताग़ूत बनकर आएगा हुसैनियत उससे लड़ने के लिए आमादा होगी। लेकिन इमाम ने किसी मकान का जिक्र नहीं किया, इमाम नहीं चाहते कि करबला में दफन हो जाए, मकान का जिक्र इसलिए नहीं किया कि पूरी दुनिया में जब भी कहीं कोई भी अपने ताग़ूत के सामने हुसैनी नारा लगाएगा वो इसका मिसाक बनकर सामने आएगा। बस अदा दारो आज चंद मिनट आपकी और हुसैन के उस वफादार का जिक्र कर दूं जिसने करबला में वफादारी की वो मिसाल कायम की है कि इंसान उसके आगे शर्मा। कौन है ये हुसैन का जुलजना, हुसैन का जुलजना है। इस पर सवार होकर हुसैन निकलना चाहते हैं खेमे से, इसने चलने से इनकार किया। मेरा मौला गर्दन पे प्यार करके कहता है जुलजना मुझे मालूम है तू बहुत थका हुआ है, मुझे मालूम है तू 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैं जानता हूं, लेकिन अब थोड़ी देर की जहमत और है, बस मुझे अपनी वादागाह तक ले जाओ। जुलजना ने अपने सर को नीचे की तरफ, अब जब हुसैन ने देखा 4 साल बच्ची जुलजना के पैरों से लिपटी हुई, हुसैन उतरे खाक पर बैठे, सकीना को समझाया, दिलासे दिए, सकीना से इजाजत तलब करके मेरा मौला चला है। अब ये बच्ची, जब इमाम हुसैन चले गए और सारी खवातीन इमाम हुसैन का इंतजार कर रही है कि शायद हमारा मौला पलट कर आ जाए, ये सब इंतजार में बैठी है दरवाजे पर खैमे के। کا نام نے جنگ کی. ایک وقت وہ آیا جب میرا مولا زخموں سے چور چور ہو گیا تو زلجنہ سے کہا مجھے میری وعدہ گاہ میں لے جا. زلجنہ میرے مولا کو لے کر آیا مقتل گاہ میں. اب اس نے گودال میں آنے کے بعد دیکھا کہ میرا مولا بہت زخمی ہے, شاید خود نہ اتر سکے. اپنے آپ کو پہلو کے پر لٹا دیا کہ میرا مولا آرام سے اتر جائے. بس عزادارو, جیسے ہی میرے مولا نے زلجنہ کی زین کو ترک کیا تو تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے, تیروں پر ملک معلق ہو گیا میرے مولا کا بدن. زلجنہ آتا ہے, حسین کا طواف کر رہا ہے. جب اس باوفا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے دانتوں سے حسین کے بدن کے تیر نکالنا شروع. تیر نکالتا جا رہا ہے حسین کے دانتوں سے. اتنے میں کچھ ملائین آگے بڑھے, اس نے بڑھ کر ان کا مقابلہ کیا. یہ پہلے اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے لیکن اس نے کچھ کو واسل جہنم کیا تو انہوں نے کہا اسے مار دو. جب اسے مارنے کی کوشش کی یہ پلٹ کر دوبارہ مقتل گاہ میں آیا. اب جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس با وفا نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں غلطہ کیا اور خون میں غلطہ کر کے ایک مرتبہ خیمہ گاہ کی طرف چلا ہے. بس عزادارو, جیسے ہی خیمہ گاہ کے پاس زلجنہ کی ٹاپوں کی آواز آئی تو سکینہ منتظر تھی, بیبیاں منتظر تھیں. ارے بیبیاں دوڑ کر باہر نکلی. اب جیسے ہی باہر آئی دیکھا زلجنہ خالی آ رہا, زلجنہ خالی آ رہا. ارے زلجنہ آیا, بیبیاں سمجھ گئی ہم بے وارث ہو گئے. بیبیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر زلجنہ کے ماتم کرنا شروع کیا. اب تو میری بیبی نے جناب زینب نے زلجنہ کی پیشانی کو اپنے بھائی کے خون میں غلطہ دیکھا. بی بی چلی ہے تلہ زینبیہ کی جانب, لیکن سکینہ آگے بڑھی. ایک مرتبہ زلجنہ کی لگام کو تھام کر کہتی ہے اے میرے بابا کے زلجنے, بس مجھے اتنا بتا دے کہ ذبح کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا یا قتل مجتشان. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم خون سید الشہداء امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء ہمیں عزاداری کے ہدف کو, امام حسین کے ہدف کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء شیعان حیدر کرار, عزاداران سید الشہداء, زائرین سید الشہداء جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت فرما, مدافعین حرم کی توفیقات میں اضافہ فرما. بحق حضرت سید الشہداء رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء شیعان حیدر کرار جہاں جہاں باطل سے بسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, بارِ الٰہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. جہاں جہاں ہمارے بے گناہ اسیر ہیں, خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی, شیخ حسین الرادی, شیخ قاسم عیسیٰ, ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء دین دشمن قوتیں, اہل بیت دشمن قوتیں دنیا میں جہاں جہاں ہیں, نیست و نابود فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع زان کی حفاظت فرما, ہمیں امام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. بارِ الٰہ عزاداری کو برگزار کرنے میں جو لوگ جیسے تعاون کر رہے ہیں اور خصوصاً وہ سیکیورٹی کے افراد کے جو ہمیں پرام طریقے سے عزاداری برگزار کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.